السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 663، بابن اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. حدیث نمبر 663 ہے، 663 باب ہے، جب نماز کی تکبیر ہونے لگے تو فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. جیسے کہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ نماز کے دوران کون سی باتیں جائز ہیں، امام کے کیا اختیارات ہیں، اور امام اور مقتدی، امام نماز پڑھانے والے کو کہتے ہیں اور مقتدی جو اس کو فالو کر رہا ہے، یعنی امام کو جو فالو کرتا ہے، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اسے مقتدی کہتے ہیں. تو جب فرض نماز کی تکبیر ہونے لگے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے، سوائے جمعہ کے خطبے کے وقت. یعنی جمعہ کا جب خطبہ چل رہا ہو تو اس وقت ہلکی سی دو رکعت تحیت المسجد پڑھنی چاہیے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی کو پڑھنے لگائی جبکہ آپ خطبہ دے رہے تھے. لیکن اس کے علاوہ کوئی فرض نماز کی جب تکبیر ہو جائے تو فرض نماز کی تکبیر ہونے کے بعد کوئی نفل نماز جائز نہیں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے تحیت المسجد یا کوئی اور نماز شروع کی تھی نفل نماز، اور آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ جماعت ابھی کھڑی ہو جائے گی، تو اب اس صورت میں جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اس صورت میں آپ جلدی جلدی نماز پڑھ کے، یعنی رکوع اور سجود تو آپ کمپلیٹ کریں گے، لیکن قرات ہلکی کر کے، یعنی چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ کر آپ اپنی نماز کو جلد از جلد کمپلیٹ کر لیں گے تاکہ فرض نماز کی جماعت میں آپ شامل ہو سکیں. بلکہ بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر فرض نماز کھڑی ہو گئی ہو تو اس صورت میں اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا تھا اور دیر لگنے کا خدشہ تھا تو وہ اپنی نفل نماز کو چھوڑ دے، ختم کر دے اور فرض میں شامل ہو جائے. لیکن بہرحال ہم یہاں پر وہ کر سکتے ہیں، اتنی گنجائش تو مل سکتی ہے کہ فرض نماز جب کھڑی ہو جائے، اور اگر پہلے سے آپ کوئی نفل نماز پڑھ رہے تھے تو اس کو بالکل آپ مختصر سا کر لیں، ہلکا کر لیں. ٹھیک ہے، تو آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدثنا عبد العزیز ابن عبداللہ قال حدثنا ابراہیم ابن سعد عن ابیہ عن حفص ابن عاصم عن عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، اور ایک اور اس کی روایت ہے، قال وحدثنی عبد الرحمن قال حدثنا بحض ابن اسد قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی سعد ابن ابراہیم قال سمعت حفص ابن عاصم قال سمعت رجلا من الارض یقال له مالک بن بحینہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا وقد اقیمت الصلاۃ یصلی رکعتین فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاث به الناس فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح اربعا تعباه غندر ومعاذ عن شعبۃ فی مالک وقال ابن اسحاق عن سعد عن حفص عن عبداللہ ابن بحینہ وقال حماد اخبرنا سعد عن حفص عن مالک. یعنی بہت ہی روایت اس کی مضبوط ہے، دو تین طرف سے جا کر مل جاتی ہے. ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابراہیم سے بیان کیا، انہوں نے حفص بن عاصم سے، انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا. اور دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ دوسری سند میں مجھ سے عبد الرحمن بن بشر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بحث بن اسد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، اور کہا کہ مجھے سعد بن ابراہیم نے خبر دی، کہا کہ میں نے حفص بن عاصم سے سنا، کہا کہ میں نے قبیل عزت کے ایک صاحب سے جن کا نام مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ تھا سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے نمازی پر پڑی جو تکبیر کے بعد دو رکعت نماز پڑھ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس شخص کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی چار رکعتیں پڑھتا ہے. اس حدیث کے مطابق غندر اور معاذ نے شعبہ سے کی ہے، جو مالک سے روایت کرتے ہیں. ابن اسحاق نے سعد سے انہوں نے حفص سے وہ عبداللہ بن بحینہ سے رحمان نے کہا کہ ہمیں سعد نے حفص کے واسطے سے خبر دی اور وہ مالک کے واسطے سے. یعنی اس حدیث کی روایتیں کئی جگہ سے ملتی ہیں. تو یہاں پر دراصل جن لفظوں میں یہ باب منعقد کیا گیا ہے وہ لفظ خود اس حدیث میں آئے ہیں, اور ایک اور روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ فجر کی سنتیں بھی نہ پڑھے. تو یہاں پر دراصل یہ بات بتائی گئی ہے کہ یعنی تکبیر ہونے کے بعد سوائے اس فرض نماز کے اور کوئی نماز جائز نہیں مگر صبح کی دو رکعت سنت. یعنی فجر کی جب دو رکعت فرض کی تکبیر ہو چکی تھی تو وہ شخص نے آ کر دو رکعت سنت پڑھنی چاہی, تو اس سے کہا گیا کہ پھر وہ فرض کے بعد بھلے ہی پڑھ لے, یعنی اس وقت نہ پڑھے, گھر پر پڑھ کر آ جائے. اور جب اگر گھر پر پڑھ نہیں سکا, مسجد آ رہا ہے اور مسجد میں آنے کے بعد ابھی جماعت شروع نہیں ہوئی ہے, جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے, تو اس صورت میں وہ دو سنتیں پڑھ سکتا ہے فجر کے پہلے کی. لیکن فرض نماز کی جب تکبیر ہو گئی ہو تو اس کے بعد وہ دو سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی, بلکہ وہ فرض کے بعد پڑھی جائے گی, جیسے کہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے. تو سنن میں یہ حدیث یوں بیان ہوئی ہے کہ بابو ما جاء فی من تفوتہ الرکعتان قبل الفجر یصلیھا بعد صلاۃ الصبح, اس بارے میں کہ جس کی فجر کی دو سنتیں رہ جائے وہ ان کو نماز فرض کی جماعت کے بعد ادا کرے. یہ ہمیں ترمذی کی حدیث کا مضمون ملتا ہے, جیسے کہ حدیث ہے ان محمد ابن ابراہیم ان جدتی قیس قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقیمت الصلاۃ فصلیت معه الصبح ثم انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدنی اصلی فقال محل یا قیس الصلاتان ما قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم اکن رکعت رکعت الفجر قال فلا اذن. محمد بن ابراہیم اپنے دادا قیس کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز فرض بجماعت ادا کی. سلام پھیرنے کے بعد میں نماز میں پھر مشغول ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اے قیس, کیا دو نمازیں پڑھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی, یا رسول اللہ, مجھ سے فجر کی سنت رہ گئی تھی, ان کو ادا کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا, پھر کچھ مذائقہ نہیں. یا پھر ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو آپ کی خاموشی دراصل کیا ہے؟ وہ بھی اجازت ہے. اور ویسے بھی ہمیں, جیسے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے عصر کے بعد دو رکعت سنت ادا کی, تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کون سی نماز تھی؟ تو بتایا کہ فلاں فلاں قبیلے والے آئے تھے اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی دو سنتیں پڑھنے سے روک دیا, یعنی وہ مجھ سے بات کرنے لگے, تو لہٰذا میں نے اسے اب ادا کر لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر سنتیں چھوٹ جائیں جو کہ سنت موقع دہ ہے تو ان کو فرضوں کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے, لیکن یہ معمول نہیں بنانا چاہیے. جو نماز کا وقت جب ہے اس کو اسی وقت پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے, اچھا ہے, لیکن کبھی مجبوری میں چھوٹ جائے تو اس کو نماز کے بعد ادا کر لیں. پھر مریض کس حد تک جماعت میں آ سکتا ہے یا اس کو کیا رخصت ہے؟ اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا آخر وقت میں, کہ جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے, اس وقت کی بات ہے. اور اس حدیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں, حدیث نمبر 665 ہے, 665. ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا, کہا کہ ہمیں ہشام بن یوسف نے خبر دی. معمر سے، انہوں نے زہری سے کہا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اس کی اجازت لی کہ بیماری کے دن میرے گھر میں گزاریں، انہوں نے اس کی آپ کو اجازت دے دی، پھر آپ باہر تشریف لے گئے، آپ کے قدم زمین پر لکیر کر رہے تھے، آپ اس وقت عباس اور ایک اور شخص کے بیچ میں تھے، یعنی دونوں حضرات کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ عبیداللہ راوی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عبداللہ بن عباس سے بیان کی تو آپ نے فرمایا اس شخص کو بھی جانتے ہو جن کا نام عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہیں لیا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام امہات المومنین سے اجازت لی کہ آپ کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل کر دیا جائے تو تمام ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی، تو آپ دونوں آدمیوں کے سہارے یعنی کندھے پر پکڑ کر ہاتھ رکھ کر سہارے سے آپ آئے، اور اس وقت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے اور دوسرے شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، تو دونوں کے ساتھ آپ ہاتھ اور کندھے کے سہارے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آئے۔ تو ایسا شخص جو کہ خود سے چل نہ سکے یا بیماری اتنی زیادہ آ جائے کہ بیماری اتنی زیادہ ہو جائے کہ اٹھ نہ سکے تو وہ شخص گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اسے اجازت ہے۔ تو ایکچولی یہاں پر حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے، اس واقعے سے یہ مسائل ثابت ہوتے ہیں کہ ایسے شخص کی یعنی ایسے شخص کی نماز گھر میں پڑھنا جائز ہوگی جو کہ چل نہیں سکتا ہو خود سے۔ اور دوسرا یہاں پر دراصل عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو نام نہیں لیا علی رضی اللہ عنہ کا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی مصلحت کی بنا پر نہ لیا ہو، یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور خاص طور سے اس حدیث میں دراصل با جماعت نماز کی تاکید پتہ چلتی ہے کہ آپ کندھے پر سہارا لے کر تو آپ آ رہے تھے، لیکن آپ جیسے ہی تھوڑے بہتر ہوئے آپ دوبارہ سے مسجد میں داخل ہوئے، جو کہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے چاہا کہ آپ جب آئے ہیں تو آپ ہی نماز پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء یعنی اتباع ابوبکر کر رہے تھے، پھر ابوبکر کی اتباع باقی سارے لوگ کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ بیماری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے کہ آپ مسجد آئیں نماز کے لیے۔ تو بہرحال یہ اگر بہت بیمار ہو شخص تو اس کے لیے چھوٹ ہے۔ باب الرخصتی فی المطر والعلتی ان یصلی فی رحلہ، بارش اور کسی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لینے کی اجازت کا بیان۔ حدیث نمبر 666-666۔ حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك بن نافع ان ابن عمر اذن بالصلاه في ليله ذات برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال، ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن اذا كانت ليله ذات برد ومطر يقول الا صلوا في الرحال۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹھنڈی اور برسات کی رات میں اذان دی، پھر یوں پکار کر کہہ دیا کہ لوگوں اپنے قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو، پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی اور بارش کی راتوں میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو، اور جیسے کہ بہت زیادہ بارش ہو جائے یا بہت زیادہ طوفانی ہوائیں ہوں تو اس صورت میں بھی دو نمازیں ایک ساتھ پڑھا دی جا سکتی ہیں مسجد میں، اور یا پھر مسجد میں اذان دیتے وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے گھروں پر نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اب اگر کچھ لوگ مسجد آ جائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر جب جو لوگ مسجد آ جائیں اور کچھ لوگ وہاں جمع ہو جائیں تو جتنے لوگ موجود ہیں اتنے لوگ نماز پڑھ لیں، اور باقی لوگوں کے لیے جو اعلان کر دیا گیا تھا تو وہ اپنے اپنے گھروں پر نماز پڑھ لیں۔ کیونکہ ایک اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے بارش برستے ہوئے موسم میں آپ نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، جبکہ مسجد نبوی کے فرش پر کیچڑ ہو چکا تھا چھت سے پانی ٹپکنے کی وجہ سے، اور آپ اسی پر سجدہ کر رہے تھے اور وہ مٹی کے نشان آپ کے پیشانی پر تھے۔ اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی آدمی نے دراصل عذر پیش کیا کہ وہ مسجد نہیں آ سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کے گھر نماز پڑھائی تاکہ وہ اس کو مسجد بنا لیں، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو بہت زیادہ معذور ہو، جس کا آنا بہت مشکل ہو، تو اس صورت میں وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث نمبر 670، حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا انس بن سیرین قال سمعت انس یقول قال رجل من الانصار انی لا استطیع الصلاۃ معک وکان رجل ضخما فصنع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما فدعاه الى منزلی فبسد له حسیرا وندعها طرف الحسیر فصلى علیہ رکعتین فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلى الله إلا يومئذ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس بن سیرین نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انصار میں سے ایک مرد نے عذر پیش کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، اور وہ موٹا آدمی تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے گھر دعوت دی، اور آپ کے لیے ایک چٹائی بچھا دی اور اس کے کنارے کو صاف کر کے دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوریے پر دو رکعتیں پڑھیں۔ آل جارود کے ایک شخص عبد الحمید نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس دن کے سوا اور کبھی میں نے آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو یہاں پر یہ حدیث لانے سے دراصل امام بخاری کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ معذور لوگ اگر جمعہ یا جماعت میں نہ شریک ہو سکیں اور وہ امام سے درخواست کریں کہ ان کے گھر میں ان کے لیے نماز کی جگہ تجویز کر دی جائے، یعنی گھر کے ایک کونے کو مسجد بنا دیا جائے، تو امام کو ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اور بارش میں دراصل اگر نماز نہیں پڑھائی جا سکتی تو کوئی بات نہیں، گھر میں پڑھ لیں اگر تیز بارش ہو رہی ہو، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مسجد میں آ جائے تو پھر جو لوگ موجود ہیں وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، جیسے کہ اوپر والی حدیث سے ثابت ہے۔ پھر ایک اور بات ہمیں ایک ادب اور اللہ کے رسول نے سکھایا کہ اگر تیز بھوک لگی ہو تو اس صورت میں کھانا پہلے کھا لیں پھر نماز کے لیے جائیں، تاکہ نماز میں دل کھانے میں نہ اٹکا رہے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کے دوران ہمارا دل اور دماغ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برابر اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اور وہ کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ تو لہٰذا نماز میں خشوع بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے پہلے زمانے کے جو لوگ تھے، ہمارے سلف صالحین، وہ کہا کرتے تھے کہ نماز خشوع دراصل نماز کا رکن ہے، اور خشوع کے بغیر وہ کہتے تھے کہ نماز ہی نہیں ہوتی، اور وہ کہتے تھے کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ہم یہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، اور ہم یہ سوچتے تھے کہ پیچھے ہمارے اوپر ملک الموت ہے، یعنی موت کا فرشتہ کھڑا ہے جو ہماری روح قبض کرنے کے لیے تیار ہے، سامنے ہمارے جنت ہے۔ اور اس سوچ کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تو ہماری نماز میں خشوع پیدا ہوتا تھا۔ تو لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں خشوع پیدا کریں، اور اس کے لیے تمام جو دنیا کے جھمیلے ہیں اس سے ہٹ کر ہم نماز پڑھیں۔ اسی لیے کسی اسکالر نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ نے آدھے گھنٹے پہلے یا 15 منٹ پہلے کوئی فیشن میگزین دیکھا ہو، یا اگر آپ نے آدھے گھنٹے پہلے کچھ نیوز دیکھی ہو، یا آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھا ہو، کوئی پلے دیکھا ہو ٹی وی پر، اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کا سارا ذہن وہی پلے میں، ڈرامے میں، اس میگزین میں، اس فیشن میگزین کے تمام جو لیڈیز تھیں، جو ماڈلز تھیں، اس میں آپ کا دھیان لگا رہے گا۔ نماز میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، یا اس میں کتنا آپ نے پڑھا نہیں پڑھا، آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے۔ تو بہرحال اسی لیے تھوڑی دیر پہلے سے نماز کی تیاری کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ نماز میں خشوع برقرار رہے۔ تو اگلا باب دیکھیے، باب اذا حضر الطعام و اقیمت الصلاۃ، جب کھانا حاضر ہو اور نماز کی تکبیر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اسی کی اگلی حدیث ہے، 670 کی اگلی حدیث ہے 671۔ وکان ابن عمر یبدأ بالعشاء وقال ابو الدرداء من فقه المری اقباله علی حاجته حتی یقبل علی صلاته وقلبه فارغ. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیٰ عن هشام قال حدثني ابی سمعت عائشة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا وضی العشاء واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما تو ایسی حالت میں پہلے کھانا کھاتے تھے، اور ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عقل مندی یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنی حاجت پوری کر لے تاکہ جب وہ نماز میں کھڑا ہو تو اس کا دل فارغ ہو. دیکھا آپ نے صحابہ کرام، اور یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، یعنی انہوں نے دمشق میں جا کر اپنا مدرسہ قائم کیا. یہ اور ان کی بیوی دونوں وہاں پر احادیث بھی لوگوں کو پڑھاتے تھے، سناتے تھے، یاد کرواتے تھے، اور چھوٹے بچوں کو بھی یہ عربی یعنی قرآن پڑھنا سکھاتے تھے اور لکھنا سکھاتے تھے، سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کا دل فارغ ہو جائے نماز کے لیے جب وہ نماز میں کھڑا ہو. اور وہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. آج ہمارا حال ایسی ہو گیا ہے، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع آپ دیکھیں، سجدوں میں بھی ساری باتیں ہمیں سجدے میں ہی یاد آتی ہیں، رکوع میں یا نماز میں. آپ دیکھیں کب کی ہی پڑھی ہوئی چیز، بھولی ہوئی چیز ہمیں کب یاد آئے گی اور کہاں یاد آئے گی؟ نماز کے دوران. کسی کو فون کرنا تھا وہ بھی نماز کے دوران یاد آئے گا، کسی کو کوئی اہم میسج دینا تھا وہ بھی نماز کے دوران یاد آئے گا، کوئی کام کرنا بھول گئے تھے وہ بھی نماز کے دوران یاد آئے گا. ایون چولہا آن تھا یا آف تھا وہ اسی شش و پنج میں بھی بعض اوقات ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ کوشش یہ کرتی ہوں، کیونکہ آج کا جو دور ہے اتنا ڈسٹریکشن کا دور ہے بہت زیادہ، آپ سکون سے اپنی عبادت بھی نہیں کر سکتے، یعنی اتنا ہم اتنا انوالو ہو گئے ہیں یہ گیجٹس میں، اور اتنے اس میں ٹیمپٹیشنس ہیں کہ اگر آپ خود سے نہ بھی چاہو تو دوسرے لوگ آپ کو ڈسٹرب کریں گے. اور لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے، یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کس کو کب اور کیسے فون کریں یا میسج کریں. تو جب تک آپ یہ سارے گیجٹس بند نہیں کریں گے، اپنے موبائل فونز آف نہیں کریں گے، تو ہمیشہ چاہے لینڈ لائن ہو فون آپ کا یا آپ کا موبائل ہو، اس کو سب کو آف کر دیں بالکل، تاکہ سکون سے کم از کم آپ نماز تو پڑھ سکیں. کوئی ایک تو وقت آپ کا اپنا ہو جس میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راز و نیاز کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. اور آپ دیکھیں نا کہ انت عبد اللہ کانک ترا فعلم تکن ترا فعنح یوراک، کتنی پیاری یہ حدیث ہے. دل چاہتا ہے کہ یہ حدیث کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ ہماری عبادت میں حسن پیدا ہو، احسان پیدا ہو. اور نماز تو دراصل یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے واقعی میں، اس کو چھوڑنا کیسے بعد سے سکون ہو سکتا ہے، جبکہ اس کو چھوڑنے سے انسان بے چین اور بے سکون ہو جاتا ہے. جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ نماز چھوڑ کر نہیں سکون پاتے، بلکہ ان کا سکون تو نماز ہی میں ہوتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوعلت قرۃ اعینی فی الصلاۃ، رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتوں میں مشغول ہوتے، گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹاتے، لیکن جیسے ہی بلال آواز لگاتے یعنی اذان دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے کہ گویا کہ ہم میں تھے ہی نہیں، اجنبی ہو جاتے، بے پرواہ ہو جاتے، یعنی بس آپ کا پھر اب رخ کدھر ہوتا؟ نماز کی طرف ہوتا. تو ہمارا بھی معاملہ ایسے ہی ہو. اور آپ دیکھیں جب اذان ہوتی ہے تو ایکچولی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہے، یہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ خیر کی طرف. اور بندہ اس وقت منہ موڑ دے اور چلے جائے تو آپ بتائیے کہ کیا یہ بے رخی کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند آئے گی؟ کوئی ہمیں کال کرتا ہے اور ہم اس وقت ریسیو نہ کر سکے، اور جب ہم دیکھتے ہیں اپنے موبائل میں کہ کس کس کا کال تھا، کس کس کا میسج ہے، تو ہم فوراً رپلائی کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. مس کال کا رپلائی تو ہم فوراً کرتے ہیں کہ کوئی ان نون نمبر ہے اور فون آتا ہے، صرف مس کال ہوتی تو ہم سوچتے کہ پتہ نہیں کون ہے، کون ضرورت مند ہے یا کون ہے جس کو ہم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئی، ہم فوراً دوبارہ کال کرتے ہیں. تو کیا آپ مجھے بتائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، کیا وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ جب مؤذن صدا لگائے اور بلند کرے کہ آؤ خیر کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو کیا ہم متوجہ نہ ہوں اس طرف؟ क्या हम ना पलटें अपने रब की तरफ, क्या हम रुजू ना करें, क्या हम नहीं जाएं सलाह की तरफ, फलाह की तरफ। तो बहरहाल दिल को पूरी तरह से फारिग करके जाएं, दिल और दिमाग अल्लाह सुभान व तआला की तरफ मुतवज्जो हो, पूरी तरह कंसंट्रेशन के साथ हम नमाज़ पढ़ें ताकि हमारी नमाज में खुशू पैदा हो। तो जब कहा जा रहा है कि खाना खाकर जाओ, अगर भूख लगी हो तो पहले खाना खा लो उसके बाद जाओ नमाज़ के लिए, तो आप ख़ुद सोचें कि हज़ारों दिल में ख्यालात लिए, हज़ारों दिल में ख्वाहिशात लिए जब नमाज के लिए खड़े होते हैं और फिर सब तरफ ध्यान बढ़ जाता है तो वो नमाज में क्या दिल लगता होगा। तो अल्लाह करे कि हमारी नमाज़ें ऐसी हों जो अल्लाह सुभान व तआला को महबूब और मतलूब हों। जैसी नमाज़ मेरा रब मुझसे चाहता है और जैसा अल्लाह सुभान व तआला को मतलूब है मुझसे इबादत, अल्लाह ताला मेरी इबादत वैसी कर दे, ये हमें दुआ करते रहनी चाहिए। बाबू मन कान फी हाजति अहलिही फअकीमति सलातु फखरजा, वही वाली हम देखेंगे हदीस के जिसमें नमाज का जिक्र है कि फौरन नमाज के लिए निकला जाए। उस आदमी के बारे में जो अपने घर के कामकाज में मसरूफ़ था कि तकबीर हुई और वह नमाज के लिए निकल खड़ा हुआ। हदीस नंबर 676। حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله تعني في خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. سبحان الله، دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے کہ آپ کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کا رویہ معاملہ کیسا تھا، اور آج ہماری کیا سوچ ہے۔ ایک آج ہی آرٹیکل پڑھنے میں آیا تھا اور وہ آرٹیکل یہ تھا کہ میں نے اس سے 4 ماہ کا بیٹا چھین لیا اور اسے میں کے چھوڑایا۔ دراصل میں گھر والوں کے روز روز کے تانوں سے تنگ آ چکا تھا اور گھر والوں کا کہنا یہ تھا کہ تمہاری بیوی کوئی کام ہی نہیں کرتی، اور مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ آخر تم کیا کرتی ہو سارا دن؟ برتن کپڑے گھر کی صفائی تو کام والی کر جاتی ہے، لیٹی ہی رہتی ہو۔ اس کے جانے کے بعد آج میری پہلی رات کا آغاز تھا، میرے پہلو میں کوئی مجھے اپنی یعنی میرے پہلو میں میرا بیٹا سو رہا تھا جسے میں نے ابھی ابھی فیڈر دے کر سلایا تھا، اور وہ دودھ پلانے سے لے کر بچے کو سنانے تک کتنے کام کرنے پڑے۔ اس کی تفصیل جو اس میں وہ بتائی گئی ہے کہ بچے کا ڈائپر چینج کرنا، اس کی فیڈر دھونا، اس کی فیڈر کو پانی میں بوائل کرنا، پھر پلانا، پھر وہ بچے نے الٹی کر دیا، پھر اس کے کپڑے چینج کرنا، بیڈ شیٹ چینج کرنا، اور اس میں رات کے 2 بج گئے اور صبح دیر سے نیند ہوشیار ہوئی جس کی بنا پر آفس نہیں جا سکے، باہر سے کھانا منگانا پڑا۔ تو تب سمجھ میں آیا کہ بیوی کیا کیا کام کرتی ہے۔ اگر ہمارے یہاں پر مرد حضرات اپنی بیوی کو سپورٹ کر دیں یا تھوڑا گھر کا کام کر دیں، بیویاں تو سارا کام کرتی ہی کرتی ہیں الحمدللہ، ہم سب جانتے ہیں ہمارے یہاں پر تو یہ بچپن سے کانسیپٹ بٹھا دیا جاتا ہے کہ کام تمہیں ہی کرنا ہے لڑکیوں کو، لیکن اگر تھوڑا بہت کوئی سپورٹ کر دے ہسبینڈ تو یہ ہمارے یہاں کے لوگوں سے ہضم ہی نہیں ہوتی یہ بات کہ اچھا بھلا شوہر بیوی کی ہیلپ کیسے کرے، بلکہ الٹا شوہر کو الٹی پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ تمہاری بیوی کام ہی نہیں کرتی، اور دونوں میاں بیوی میں مزید پرابلمس پیدا کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ حدیث ایسے لوگ سن لیں اور پڑھ لیں۔ ہم سے آدم بن ابی عیاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حکم بن عتبہ نے ابراہیم نخعی سے بیان کیا، انہوں نے اسود بن یزید سے، انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے، آپ نے بتلایا کہ آپ اپنے گھر کے کام کا یعنی اپنے گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا فوراً کام کا چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ اور ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ آپ اجنبی ہو، جب بلال اذان دیتے، یہ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز آتی نماز کے لیے، تو آپ فوراً اٹھ کر چلے جاتے گویا کہ اجنبی ہوں۔ تو اس سے یہ حدیث سے کئی باتیں پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے گھر والوں کی کام میں مدد کیا کرتے تھے، اور نماز آپ کو کس قدر پسند تھی، یعنی آپ گھر کے کام کاج کرتے تھے، اپنی بیویوں کی ہیلپ بھی آپ کرتے تھے، لیکن اذان جیسے ہی ہوتی آپ فوراً اٹھ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، آپ مسجد کی طرف چل دیتے۔ और आज हमने क्या किया है कि हमको शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि शैतान हमें बहकाता है और उकसाता है और कहता है कि अच्छा पहले सारे काम कर लो, उसके बाद सुकून से नमाज़ पढ़ना। और वो सुकून से नमाज़ पढ़ने के चक्कर में दरअसल हमारी जन्नत चली जाती है, क्योंकि वक्त पर नमाज़ अदा करना जन्नत में जाने वाले कामों में से है। सबसे अफजल अमल जो अल्लाह के रसूल ने बताया, अय्युल अमली अफजल, के सबसे अफजल अमल कौन सा है, तो उसमें आता है वक्त पर नमाज़ पढ़ना। तो शैतान ने हमें क्या वरगलाया, क्या कैसे बहकाया और किस तरह से हमारा वो अफजल अमल ज़ाय करवा दिया, ये कहलवा कर के अच्छा सब सारे कामों का टेंशन होगा जहन पर सवार, तो क्या तुम्हारा नमाज में खाक दिल लगेगा, बेहतर है कि सारे काम निपटा लो और फिर सुकून से नमाज़ पढ़ना। फिर वो जब सारे काम निपटाता है इंसान, तो अक्सर यही देखा गया है कि फिर आखिर में नमाज का वक्त कम हो जाता है, दूसरे और झमेले आ जाते हैं और फिर नमाज बिल्कुल ऐसे पढ़ी जाती है कि गोया कि बस मुर्गी ठोंगे मार रही है, चोंच मारती है मुर्गी ना अपनी, वैसे जल्दी जल्दी बस निपटा और रुको और सुजूद करो। तो वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। बहुत सही बात है कि जब उस वक्त झुक जाते अल्लाह सुबहाना तला के आगे, उस वक्त मुतवज्जो हो जाते, जैसे ही अजान की आवाज़ आती उस पर लब्बैक कहते, तो हज़ारों झमेलों से निजात मिल जाती, हज़ारों लोगों के आगे झुकने से इंसान बच जाता। लेकिन जब वो उस वक्त अल्लाह सुबहाना तला के आगे नहीं झुकता है वक्त पर, तो फिर वो हज़ार झमेलों में हज़ार लोगों के आगे उसको झुकना पड़ता है और उसमें उलझ कर वो रह जाता है। तो बेहतर क्या है, पहले वक्त पर नमाज़ पढ़ ली जाए। आप देखिए जब नमाज़ पढ़ ली जाएगी ना वक्त पर, सारे काम अपनी जगह बहुत इत्मीनान से हो जाएंगे। आप आज़मा कर देखिए ये नुस्खा। अक्सर लोग जोहर की नमाज़ के लिए बहुत देर करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा उलझन सी होने लगती है जब लोगों को मैं देखती हूँ कि जोहर की नमाज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ इंडिया में नमाज अज़ान होती बहुत लेट है जोहर की। अव्वल वक्त हमारे पर सारी अजानें एक्चुअली देखा जाए तो लेट होती हैं, जबकि जो अव्वल वक्त होता है उससे एक घंटा पहले ही हो जाते हैं अव्वल वक्त। तो आप देखें कि पहले ही आखिर वक्त में अजानें हुई, उसमें आपने और मज़ीद डिले करके पढ़ा, तो वो कौन सा वक्त हो गया, लास्ट टाइम मैंने लिखवाया था आपको याद होगा, वो मकरूह वक्त हो गया जो कि नापसंदीदा है, चाहे तो अल्लाह सुब्हान तआला कबूल करे चाहे तो ना कबूल करे। अस्तग़फिरुल्लाह, तआला हमें माफ़ फरमाए और अल्लाह करे कि हम वक्त पर नमाज़ पढ़ने वाले बने इंशाल्लाह। एक बहुत ही अच्छी किताब है इमाम इब्नुल क़य्यिम जूज़ी की, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे नमाज़ी के ताल्लुक से। उन्होंने नमाज के बारे में इतनी खूबसूरत बातें उसमें लिखी है कि ऐसे लगता है सच में, कभी मैं जब वो सुन रही थी उस किताब को किसी से, तो मुझे ऐसे लग रहा था गोया कि अगर कोई शायर होता और उसको जैसे जो उल्टे सीधे अशआर हमारे यहाँ पर होते हैं, जो कि अपनी जो भी जिस पर वो शेर कहते हैं, गज़ल कहते हैं, तो उसके हुस्न व जमाल पर लिखते हैं, तो उसमें वो इतनी खूबसूरती में वो उल्टे सीधे जो है वो ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला देते हैं, झूठ और सच मिलाकर सारी चीज़ें। जैसे वो एक गज़ल थी और ख़ुद शायर ही ने कहा था कि ये सब कुछ ख्वाब ख़याली सही, तो आओ इसे ताबीर करके देखते हैं। तो बहरहाल वो जो शायरों का काम होता है कि अशआर में उल्टी सीधी बातें करके ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाकर कहाँ से कहाँ पहुँचा देना उसके हुस्न को, गज़ल में जिसका हुस्न उन्होंने दिखाया है, तो इमाम इब्नुल क़य्यिम जूज़ी ने नमाज की इतनी खूबसूरती उसमें बयान की है कि बस ऐसे लगता है कि गोया नमाज को हम छोड़ना ही नहीं चाहिए, हमें जैसे नमाज से चिमट जाना चाहिए। इतनी खूबसूरती उन्होंने बयान किया, इतने अच्छे अच्छे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि अक़ल और दिल दिमाग सब हैरान है सुनकर पढ़कर। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे हम। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हमारे वक्त में बरकत दे और हमें मज़ीद इल्म में आगे बढ़ने वाला बनाए इंशाल्लाह। और ये इल्म का सफ़र तो खैर हमें जारी ही रखना है हमेशा। अल्लाह सुब्हान तआला करे कि हमें मौत भी इल्म हासिल करने और इल्म फैलाने ही की हालत में आए, और जब हम इस दुनिया से जाएं तो इस्लाम की हालत में हम फौत हों, यानी तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह ताला हालत फरमाबरदारी में हमारी मौत आए अल्लाह करे, और हमारा ख़ात्मा ईमान बिल खैर के साथ हो, और अल्लाह ताला हमें नेक और सालेह लोगों से मिला दे, यानी हमारी सोहबत دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہے اور آخرت میں بھی ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو انشاءاللہ، اللہ کرے کہ ایسا ہو، آمین۔ تو بہرحال اس حدیث میں ہم نے یہ بیان کیا کہ ایکچولی عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتا رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں مشغول ہوتے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی آپ فوراً تشریف لے جاتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کس قدر محبوب تھی۔ اگلا باب دیکھیے، باب اہل العلم والفضل احق بالامامتی، امامت کرانے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو علم اور عملی طور پر بھی فضیلت والا ہو۔ حدثنا اسحاق ابن نصر قال حدثنا حسین عن زعیدہ عن عبد الملک ابن عمیر قال حدثنی ابو بردہ عن ابی موسیٰ قال مرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد مرده فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، قالت عائشہ انہ رجل رقیق اذا قام مقامک لم یستطیع ان یصلی بالناس، قال مری ابا بکر فلیصلی بالناس، فعادت فقال مری ابا بکر فلیصلی بالناس فانکن صواحب یوسف، فاتاہ رسول فصلی بالناس فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت میں آپ لوگوں نے یہ واقعہ پڑھا ہی ہوگا جو اللہ کے رسول کی وفات کے کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حسین بن علی بن ولید نے زائدہ بن قدامہ سے بیان کیا، انہوں نے عبد الملک بن عمیر سے کہا کہ مجھ سے ابو بردہ عامر نے بیان کیا، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ بولیں کہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے دل کا حال بیان کرتی ہیں، یہاں پر اتنا جملہ کہہ کے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس لیے بھی روکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ابو بکر صدیق نماز پڑھائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے تو لوگ اس بات کو برا جانیں گے کہ ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی تو دیکھا اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی۔ اس طرح سے انہوں نے دل میں سوچا کہ لوگ اس کو ایک طرح سے برے شگون کے طور پر نہ لیں۔ تو میں نے کہا کہ ان کا دل نرم ہے، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نکلے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی بات کہی، آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، تم لوگ صواحب یوسف کی طرح باتیں بناتی ہو۔ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بلانے آیا، اور آپ نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نماز پڑھائی۔ تو یہاں پر دراصل اس حدیث میں بات یہ بتانی مقصود ہے کہ امامت کا حقدار کون ہے، جو سب سے زیادہ متقی، جو سب سے زیادہ پرہیزگار، علم و فضل میں سب سے زیادہ ہو اسی کو امام بنانا چاہیے، اور وہی امامت کا مستحق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جگہ ابو بکر صدیق کو کھڑا کرنا باجماعت نماز کے لیے اس بات کی علامت تھی، اس بات کی نشانی تھی کہ آپ کے بعد آپ کی جگہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے خلیفہ، آپ کے جانشین۔ کیونکہ اب نبوت تو ختم ہو چکی تھی، اب کوئی نبی تو نہیں آنے والا تھا، اب جو بھی آپ کے بعد اس کام کو سنبھالے گا وہ آپ کا خلیفہ، آپ کا جانشین ہوگا، یعنی آپ کے کام کو آگے بڑھانے والا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں، تو یہ اس بات کی علامت تھی۔ اور جو اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ تم صواحب یوسف ہو، یعنی یوسف کی جو بیوی تھی، یوسف علیہ السلام کے وقت جو واقعہ پیش آیا تھا، یوسف علیہ السلام کے وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ زلیخا نے تمام عورتوں کو انوائٹ کیا، और दरअसल वो दिल में कुछ और बात छुपाए हुए थी। उसका मकसद तो क्या था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिखाना था उन औरतों को। तो यहाँ पर दरअसल आयशा रदी अल्लाह अन्हा को ये कहने का मतलब ये है कि जैसे जुलैखा ने औरतों के एतराज़ के सिलसिले को बंद करने के लिए उन्हें बज़ाहिर दावत दी और एजाज़ो इकराम किया, लेकिन मकसद क्या था कि सिर्फ़ यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिखाना कि तुम मुझे क्या मलामत करती हो, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं मजबूर हूँ। जिस तरह उस मौके पर जुलैखा ने अपने दिल की बात छुपाए रखी थी, उसी तरह आयशा रदी अल्लाह अन्हा भी, जिनकी दिली तमन्ना यही थी कि अबूबकर सिद्दीक नमाज़ पढ़ाएँ, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ीद तौसीक के लिए, यानी बार बार पूछना ये मकसद था, बार बार बोलना ये का ये मकसद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये कहें अबूबकर सिद्दीक का नाम लें, तो इसीलिए वो बार बार पुछवाती थी। हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा ने इब्तिदा में गालिबन बात नहीं समझी होगी और जब वो बार बार पूछने लगी तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर दिया तो वो भी आयशा रदी अल्लाह अन्हा का मकसद समझ गईं और फरमाया कि मैं भला तुमसे कभी भलाई क्यों देखने लगी। यानी हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा भी बार बार पूछ रही थी असल में कि अबू बकर सिद्दीक नमाज़ पढ़ाएंगे तो रो पड़ेंगे या वो नरम दिल हैं। तो बहरहाल यानी वो हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा ये कहना चाहती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खफा हो गए हैं शायद, जब हम अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हा को नमाज़ पढ़ाने के लिए बाहर मैसेज नहीं दे रहे हैं। और दरअसल तो यहाँ पर दरअसल बताना मकसद ये है कि जो अल्लाह के रसूल ने जुमला कहा था कि तुम यूसुफ वालियाँ हो, तो उसका मतलब यही है कि उस वक्त उन औरतों ने दिल में बात छुपाए रखी और ज़ाहिर कुछ और किया। तो आयशा रदी अल्लाह अन्हा का भी यही मकसद था कि आप चाहती तो थी कि अबू बकर सिद्दीक ही नमाज़ पढ़ाएं, लेकिन आप अल्लाह के रसूल की बार बार दरअसल तकरार चाहती थी कि आप बार बार बोलें ताकि फिर ये बात पूरे वसूख से साबित हो जाए। तो बहरहाल यहाँ पर इल्म व फ़ज़ल वाला जो हो वो इमामत करवाए, वो ज़्यादा इस बात का मुस्तहिक है या हकदार है। यहीं तक हम लोग अपना आज का चैप्टर करते हैं, इंशाल्लाह बाकी की अहदीस हम अगली क्लास में देखेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।